بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ کل ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا. پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا جو پورا کا پورا منظرنامہ ہے اس میں بڑی ایک ممتاز اور نمایاں شخصیت ذوالفقار علی بھٹو, ان کی شخصی محاسن, ان کی کردار, اسی طریقے سے جو ان کا رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں, غامدی صاحب نے ایک منظرنامہ بتایا تھا. اسی سلسلے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. غامدی صاحب, ایک بیانیہ انہوں نے پیش کیا اور تین جہتوں سے وہ بیانیہ سامنے آتا ہے. ایک ان کا بیانیہ ہے جو معیشت کے باب میں سامنے آیا, اسی طریقے سے اس کے کچھ ایسے عوامل تھے جو سول ملٹری کانفلکٹ میں سامنے آئے, اور تیسرا خود اس دور کے اندر جو ان کے سیاسی مخالفین تھے, ملک کا جو سیاسی ماحول تھا اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ ہونے کے. میں تینوں کو الگ الگ زیر بحث لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو معیشت کے باب میں انہوں نے پاکستانی سماج میں پیش کی وہ یہ تھی کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے. بتائیے گا, قریب سے دیکھا آپ نے براہ راست اس دور کی معیشت کو بھی, حالات کو بھی, ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی, ایک مفکر کی حیثیت سے بھی, خود یہ نظریہ عالمی سطح پر اس کا اثر پاکستان تک کیسے پہنچا, اور جس وقت انہوں نے اس کو ملک میں نافذ کیا اور نیشنلائزیشن کا پورا پروسیس ہوا, قومیاں لے لی گئیں, ساری کی ساری جو ادارے تھے, اس کے اثرات پاکستان کی تاریخ پہ کیسے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں اجزاء میں جانے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی شخصیت کیا ایک جمہوری معاشرے کے لیے موزوں شخصیت تھی. میرا احساس یہ ہے کہ جمہوریت اور انقلاب میں راست تصادم ہے. جمہوریت نہ انقلاب کو پسند کرتی ہے نہ انقلابی شخصیات کے لیے جمہوریت میں کوئی جگہ ہوتی ہے. بھٹو صاحب اپنی شخصیت کے لحاظ سے بھی, اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی, اور اس وقت کا ماحول جس طرح کی شخصیات پیدا کر رہا تھا اس کے لحاظ سے بھی ایک انقلابی شخصیت تھے. بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو انقلابی کشمکش کم و بیش دو دہائیوں تک ہوئی اس میں ایک طرف وہ تھے اور دوسری طرف مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی تھے. ایک کا زاویہ نظر یہ تھا کہ اسلام اپنی ذات میں ایک مکمل نظام ہے, وہ دینی رہنمائی تو کرتا ہے, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس رہنمائی کو قبول کیا جائے تو آخرت میں کامیابی ہوگی. وہ سیاست, معیشت اور معاشرت میں بھی ایک جامع نظام ہے جس کی پیروی ہونی چاہیے, اور ہم اس کے علمبردار ہیں اور اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دعوت بھی اپنی ذات میں ایک انقلابی دعوت ہے. یعنی دنیا آپ کے سامنے کسی خالی تشتری میں تو نہیں پڑی ہوئی, وہ پہلے سے اپنی کچھ روایات رکھتی ہے, اپنی ایک معیشت رکھتی ہے, اپنا ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے. اس میں لوگوں کے نظریات, افکار, خیالات سب ہوں گے. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کو لے کر آ گیا ہوں اور اسلام کو میں ایک مکمل نظام کی حیثیت سے اس سوسائٹی میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, جس کو انہوں نے تینوں تعبیریں دیں. یعنی یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس زمانے میں عام نعرہ لگایا جاتا تھا, انقلاب, انقلاب, اسلامی انقلاب, اسی طرح سبز انقلاب, یہ تعبیر بھی اسے دی جاتی تھی, اور اسی طرح سے نظام اسلامی, نفاذ شریعت اور تعبیریں بھی رائج رہیں. اس جانب بھی ایک انقلابی دعوت تھی اور دوسری جانب بھی ایک انقلابی دعوت تھی. سوشلزم بھٹو صاحب کے زمانے تک اس جگہ نہیں پہنچا تھا کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ اس کی وفات ہو گئی. اس وقت تو سوویت یونین موجود تھا, یہ تو ان کے بہت بعد اس کا سقوط ہوا ہے, اور ہمارے ہاں کے بڑے شاعر, ادیب, بعض دانشور بہت متاثر بھی تھے. پھر چین میں جو سوشلزم کہیے, کمیونزم کہیے, اس کا ایک نقشہ سامنے آ رہا تھا, وہ بھی لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا. تو نظریے کے لحاظ سے اسلام کو جس طریقے سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اسلامزم میں ڈال دیا تھا, اس کا بھی اثر تھا, بہت لوگ تھے کہ جو خواب دیکھتے تھے کہ اس طرح کی ایک تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اور دنیا بھر میں یہ چیز موجود تھی. ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو وہ یہاں باقاعدے حیات تھے. اخوان ایک بڑی طاقت کے ساتھ مصر میں جدوجہد کر رہے تھے, اسی طرح سے انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں, دنیا کے دوسرے ملکوں میں, مراکش, الجزائر, ہر جگہ وہ تحریکیں, جماعتیں, اسی طرح سے شخصیات انقلابی نوعیت کی دعوت لے کر کھڑی تھیں. اور ان سب کے پیش نظر یہ تھا کہ اسلام ہماری پوری زندگی کے بارے میں ایک نیا نقشہ ترتیب دیتا ہے اور ہم اس کو سیاسی سطح پر قائم کر لیں گے. اس کا حوصلہ اس لیے ہو گیا تھا کہ دنیا میں پہلی دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں براہ راست حکومت کا طریقہ بڑی طاقتوں نے ختم کر دیا تھا. بالواسطہ طریقے سے حکومت اس وقت بھی انہیں بڑی طاقتوں کی ہے, اور اقوام متحدہ کا ادارہ بھی اسی اصول پر بنا ہے. وہ پانچ بڑی طاقتیں جنہوں نے پہلی دوسری جنگ عظیم جیتی ہے, تو ان فاتحین نے ایک دنیا کا نظم بنا دیا تھا. اس میں اصلاً تو ایک نیم خود مختاری ہے جو مختلف ملکوں کو حاصل ہے, لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ وہ سوورن سٹیٹس ہیں, یعنی ان کو اختیار دے دیا گیا ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ایک لحاظ سے دیکھیں تو درست بھی ہے, دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو یہ محض ایک فریب ہے, انسان اس میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے. اصلاً دنیا میں انہی طاقتوں کی حکومت ہے اور انہوں نے ایک نیا نظم بنا دیا ہے. تو اس میں ہر جگہ یہ خیال ہوا کہ ہمیں جب آزادی حاصل ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ملکوں کا نظام خود بنا سکتے ہیں, تو ہم ایک نئے نظام کا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سوشلزم بھی ایک زندہ حقیقت تھی. اب سوشلزم ایک زندہ حقیقت ہے تو ایک ایسے ملک میں جہاں دستور بنائے گئے ہیں, یعنی ایوب خان نے بھی دستور بنایا, اور وہ دستور بھی یک جماعتی نہیں تھا. جو آمرانہ نظام میں بنایا جاتا ہے اس میں لوگوں کو حق تھا کہ وہ حصہ لیں, چنانچہ محترمہ فاطمہ جناح نے ان کے خلاف انتخاب لڑا. تو جمہوریت کو بطور ایک اصول کے اختیار کر لیا گیا تھا. ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ جب فوج بھی اقتدار سنبھالتی رہی ہے تو اس کا عام طور پر یہی ادعا رہا ہے کہ ہم تو جمہوریت بحال کرنے کے لیے آئے ہیں. جمہوریت کو ایک فکری حقیقت کے طور پر قبول کر لیا گیا تھا. اب جمہوریت ہی سے اسلامی انقلاب لانے کی صحیح کرنی ہے, اور جمہوریت ہی سے سوشلسٹ انقلاب لانے کی صحیح کرنی ہے. جمہوریت سے کیا ایسا انقلاب آ سکتا ہے؟ میں نے یہ عرض کیا کہ ان میں راس تصادم ہے, ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ خود جماعت اسلامی میں جو ایک بڑا خلفشار پیدا ہوا وہ دو ہی پہلوؤں سے تھا. ایک مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی شخصیت سے اختلاف ہوا, وہ کیا اختلاف تھا وہ ایک الگ بحث ہے, اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی تبدیلی جمہوریت سے کیسے آ سکتی ہے. چنانچہ بعد میں ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو ایک باقاعدہ فلسفے کی صورت دی اور اس کو منہج انقلاب نبوی کا نام دیا. اور اگر ایک لفظ میں ان کا اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا اختلاف بیان کیا جائے تو وہ یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا انقلاب جمہوریت کے ذریعے سے آ جائے, یا جمہوریت کے ذریعے سے آ جائے اور پھر اسے قائم رکھا جا سکے. نہ پہلی بات ممکن ہے نہ دوسری بات ممکن ہے. یہ 100% درست بات تھی, یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہی معاملہ سوشلزم کا. اب بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوشلزم کے دائی ہیں, وہی انسانیت کے مسائل کا حل ہے, لیکن وہ جمہوریت سے آنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں غیر جمہوری طریقوں کے بیان کی گنجائش نہیں رہی, یہ صورتحال ہے. تو اس لیے یہ انقلابی شخصیات ہیں دونوں. انقلابی شخصیات کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, یعنی ایک یہ کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک غیر معمولی کردار ادا کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے. یعنی یہ تو نہیں کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک درجے میں اپنے آپ کو یہی حیثیت دیتے ہیں. اس طرح کی شخصیات کا معاملہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, خیال کرتے ہیں کہ ہم نے نئے حقائق دریافت کر لیے ہیں. شخصیت میں ایسا کرزما ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں بات کریں گے تو لوگ ہماری بات پر ٹوٹ پڑیں گے, وہ اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ہو جاتا ہے. یعنی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کبھی ہٹلر کی مسولینی کی تاریخ پڑھیں تو وہاں یہ ہوا, بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیتے ہیں, تو ان شخصیات میں یہ چیز ہوتی ہے, خصوصیت ہوتی ہے. اچھا, پھر اس طرح کے کسی معاملے میں انسان اپنی جب زندگی کو دیکھتا ہے, اسے معلوم ہے نا کہ مجھے ہمیشہ تو نہیں رہنا, تو ایک صورت اور جلد بازی یہ لازمی حصہ ہوتی ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اب موقع کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, اگر ہمیں ملتا ہے تو پھر ہمیں آگے بڑھ کے باغ سنبھال لینی چاہیے. اور جس وقت وہ باغ سنبھال لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ اب انہیں جانا ہے. ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ آخری درجے میں ہم نے پردہ اٹھا دیا ہے حقائق سے, اب قوم کو ہر حال میں ہمیں وہ موقع دینا چاہیے کہ ہم اپنے خوابوں کا انقلاب لا کے دکھا دیں. تینوں چیزیں ہوتی ہیں. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک خاص طرح کی آمریت, ایک خاص طرح کا فاشسٹ مزاج ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مخالفین کو برابر کی سطح پہ برداشت کریں. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے ماچھی گھوٹ میں رات کے وقت کی ہے, وہ اب شائع ہو چکی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بڑے انقلاب کو لانے کے لیے جو میرے ساتھ بڑی شخصیات آ گئی ہیں, انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان کو اب رجل ثانی بن کر رہنا ہے.
جی اچھا,
اس کا ایک ناگزیر نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر بھی جو بڑا تصادم ہوا وہ اصل میں جمہوری اقدار میں اور ایک انقلابی شخصیت کے اس مطالبے میں ہوا. تو انقلابی شخصیات ایسا ہی مطالبہ کرتی ہیں. تو یہ جتنے بعد کے واقعات ہیں یا جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب اصل میں میرے نزدیک اس اصول سے ٹوٹی ہوئی ہیں. یعنی جمہوریت اور انقلابی شخصیات میں یا انقلاب میں راست تصادم ہے, وہ ہمارے ملک میں ہوا, عملاً ہو گیا. یعنی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو تو اقتدار ملا نہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن بھٹو صاحب کو اقتدار ملا. اقتدار کو حاصل کرنے کے بارے میں بھی دیکھیے, انہیں وہی کرنا پڑا. یعنی انتخابات ہوئے, انتخابات کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ ان کو اکثریت حاصل ہو گئی. مشرقی پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں مجیب الرحمان کامیاب ہو گئے. تو اب جمہوریت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص کامیاب ہو گیا آپ اس کو اقتدار دے دیں اور پھر اپوزیشن میں بیٹھ کر انتظار کریں. جمہوریت اپنی ذات میں اس طرح کے انقلابی نظریات کا نظم ہی نہیں ہے. یعنی وہ تو تدریجی طریقے سے تبدیلیوں کا سفر طے کرتا ہے, اس میں سفر کے منازل متعین کر لیے جاتے ہیں اور قومیں اس کو طے کرتی رہتی ہیں. جمہوری نظام کا کلمینیشن امریکہ میں ہوا ہے, ریاستہ متحدہ امریکہ میں. اور آپ دیکھیے کہ جو دستور بنایا گیا ہے امریکہ کا, اس کی روح سے ایک شخصیت کو 8 سال سے زیادہ دیے ہی نہیں جاتے, کیونکہ اگر اس سے زیادہ دیے جائیں گے تو کسی بھی بڑی شخصیت میں انقلابی روح بیدار ہو جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ روح جب بیدار ہوتی ہے تو نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں, وہ پھر زمینی شخصیات رہتی نہیں.
بہت اہم نقطہ.
تو یہاں طے کر لیا گیا ہے کہ 8 سال آپ کو دیں گے بڑے سے بڑا آدمی. ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں امریکی صدور میں جو بڑی غیر معمولی شخصیات,
تاحیات صدر رہ سکتے
تھے, تاحیات صدر رہ سکتے تھے اور اپنی قوم کی بڑی خدمت کر سکتے تھے, لیکن اس نظام نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ آپ کے 8 سال, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اس طرح کی شخصیات جس وقت اقتدار پر قابض ہو جاتی ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ ان کے راستے میں مخالفت کرنے والے یا ان سے اختلاف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. جمہوریت اختلاف کو روا رکھنا چاہتی ہے. جمہوریت اختلافی آراء میں سنتھسس یا امتزاج پیدا کرنے کا مزاج رکھتی ہے. جمہوریت اپنے نتائج کو تدریجی ارتقاء سے حاصل کرنا چاہتی ہے. اور جمہوریت اپنی ذات میں مختلف قوتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا دائیہ رکھتی ہے. انقلاب اور انقلابی شخصیات جس طرح کے میں نے عرض کیا, ان سب چیزوں سے راست تصادم رکھتے ہیں, ڈائریکٹ کنفلکٹ میں ہوتے ہیں, تو لازماً ان کے درمیان جدال برپا ہو جاتا ہے. وہی جدال برپا ہوا. چنانچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے پھر یہ کہا کہ جو لوگ وہاں اسمبلی میں جائیں گے ان کو پھر وہاں واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ فوج نے اقدام کیا, ظاہر ہے کہ وہ بھی اس وقت موجود تھی, اور کیا ارادے تھے, کیا چیزیں, خود افواج پاکستان کے پیش نظر تھیں اس وقت. میں اس وقت موضوع نہیں بناتا, اس پر ہم الگ سے بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پھر فوج نے اقدام کر دیا, اور اس اقدام کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا, مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, مجیب الرحمان جو وہاں جیت چکے تھے وہ گرفتار کیے ہوئے تھے, اس کے بعد اقتدار ان کے حوالے کر دینا پڑا. وہ سب معاملات آپ جانتے ہیں, ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہوا, اس کے نتیجے میں وہ اپوزیشن جس کو اگلے 5 سال اپوزیشن میں یا حزب اختلاف میں بیٹھنا تھا, اس کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی. ملک بھی اگر اس کے نتیجے میں دو لخت ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ انقلابی مقاصد ملکوں سے بڑے ہوتے ہیں
جی,
اور ملکوں سے کیا, بعض اوقات قوموں سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح کے لوگ ہیں جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے رہے ہیں, بڑی شخصیات ہوتی ہیں, یعنی اندر سے اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے معمولی شخصیات نہیں ہوتی. تو اسی طرح کی شخصیت تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, چنانچہ انہیں اقتدار مل گیا. اقتدار مل جانے کے بعد اب ان کی شخصیت کے لحاظ سے موضوع نظام اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ یک جماعتی آمریت تھی جو مثلاً چین میں قائم ہے, یا بعض اور ملکوں میں بھی اس کے راستے نکالے گئے, جیسے مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت قائم رہی اور جگہوں پر بھی ہے. ہمارے ہاں جمہوریت دستور, اس میں پھر 5 سال کی مدت, یہ تو کسی انقلاب کے لیے انتہائی ناکافی مدت ہے. اس وقت آپ دیکھیے نا, ہمارے ہاں انتخابات ہونے والے ہیں, تو اگر تو ایسی جماعتیں میدان میں ہیں جو موجودہ ریاستی اسٹرکچر کے اندر وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتی ہیں جو جمہوری نظام میں ممکن الحصول ہے, جیسے معیشت بہتر ہو جائے, انفراسٹرکچر ذرا اچھا بن جائے, ہمارے ریاستی اداروں میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے, زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے کہیے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں, طالبان کے ساتھ کچھ معاملات ایسی صورت اختیار کر لیں کہ وہاں سے جو طاقت ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے. یہ سارے مقاصد 5 سال کے عرصے میں حاصل کیے جا سکتے ہیں, یہ ممکن الحصول مقاصد ہیں. ان میں اگر کوئی غیر معمولی مداخلت نہ ہو تو سیاستدان آسانی سے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں, وہ حاصل کر کے دکھا سکتے ہیں آپ کو. لیکن اگر کوئی انقلابی لیڈر ہے, انقلابی رہنما ہے, تو وہ اس پہ اکتفا نہیں کرے گا, وہ دنیا کو بدل دینا چاہے گا. اس کا نعرہ وہی ہوتا ہے کہ بیا کے گردشے, تو دنیا بھر کو بدل دینا, توڑ دینا, ایک نیا نظام پیدا کر دینا, نئی دنیا بنا لینا, ایک تبدیلی کا نقیب بن کے کھڑے ہو جانا. تو گردش آسماں بگردانی, وہ تو اسی کی دعوت دیتے ہیں. تو بھٹو صاحب کی شخصیت بھی ایسی تھی, اس لیے باقی چیزوں کو آپ اس سے متعلق کر کے سمجھیں, یعنی جو اقدامات انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیے, جس طرح کا معاملہ انتخابات میں ہوا, جس طرح کی توقعات لوگوں نے ان سے وابستہ کیں, جیسے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بعد میں معاملہ کرنے پہ مجبور ہوئے, تو یہ سارے اس ایک شخصیت کے لوازم ہیں, اس کے سوا ہو ہی کچھ نہیں سکتا. جمہوری روایات کے اندر یا تو وہی ہوگا جو امریکہ نے کیا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی آپ نے باندھ دیا ہے, 8 سال ہیں, ان میں جو کرنا ہے کر لو, اور تم کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. اور جمہوری روایات, قانون, ضابطے اتنے محکم کر دیے گئے ہیں کہ ان سے ٹکرانے کی ہمت کرنا آسان نہیں ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں یہ ساری چیزیں سیال صورت میں ہیں, یعنی یہ ابھی محکم نہیں ہوئی, تو وہاں تو اس طرح کی شخصیت پیدا ہو جائے گی تو درہم برہم کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو.
صاحب بہت ہی خوبصورت, بڑی عمیق تجزیہ, پہلی دفعہ اس طرح کی گہری بصیرت میں مبنی سیاسی شخصیت کا کوئی تبصرہ میں نے زندگی میں سنا ہے. ایک چیز اور بتائیے گا مجھے کہ خود تو وہ مغربی درسگاہوں میں پڑھے, اس دور میں خود ان کے مطلب والد صاحب جو ہیں وہ استعمار یہاں پر تھا, زمینیں ان کے پاس, ایک وڈیرانہ پس منظر, یہ سوشلزم کا جو بیج ہے یہ کیسے آ گیا؟ یعنی اس دور میں اس طرح کی شخصیات کے لیے سر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سوشلزم کا نظام ہے یہ منتج ہوتا ہے ایک منظم ماموریت کی صورت میں. تو اب ایک شخصیت انقلابی ہے, اس کی یہ ضرورت ہے سوشلزم, یا کوئی اندر سے دائیہ اٹھا ہے کہ نہیں سوشلزم ہی اصل میں حقیقی بازیافت ہے انسانیت کی, لہٰذا اس کی طرف جانا چاہیے؟ یہ پیدا کیسے ہو گیا سوشلزم؟
انقلابی شخصیت کس طرح کی ہے؟ انقلابی شخصیت اگر تو لٹھ مارنے والی ہے تو پھر تو فوج بنائے گی اور نکل کھڑی ہوگی. اگر وہ دانش پر شخصیت ہے, بھٹو صاحب ایسی شخصیت تھے جیسے مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی تھے, تو آپ دیکھیے کہ دونوں کے دونوں ایک دانش پرانہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت تو دو ہی چیزیں تھیں جو ساری دنیا میں متاثر کرتی تھی لوگوں کو, یعنی یا یہ بات متاثر کرتی تھی کہ اسلام اور اسلام کی معیشت, سیاست, معاشرت, یہ دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی پیدا کر دے گی, اور یا سوشلزم. تو مقابل میں تو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہی تھی, لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت میں سرمایہ دارانہ نظم کو تو یہ دانشور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور بالعموم انقلابی لوگ قبول بھی کہاں کرتے ہیں, اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظم ایک اور طرح کا استحکام پیدا کرتا ہے, اس میں انقلاب نہیں لائے جا سکتے. جمہوریت اس کے بعد وہ زنجیر پا بن گئی, اس لیے کہ جمہوریت کے حق میں عالمی سطح پر ایک فکری انقلاب برپا ہو چکا تھا, تو اس سے اپنے آپ کو چھڑانا آسان نہیں تھا. مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی کو بھی ماچھی گوٹ میں یہ کہنا پڑا کہ ہم جمہوری طریقے اختیار کریں گے, اور بھٹو صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے, تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن جمہوریت اور انقلاب, میں نے پھر عرض کیا, ان میں راس تصادم ہے. جب بھی کبھی یہ ہوگا تو اس کا آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ اس طرح کی شخصیات کو پھر جیلوں میں ڈالنا پڑے گا, جلا وطن کرنا پڑے گا, ملک سے نکالنا پڑے گا, یا موت کے گھاٹ اتار دینا پڑے گا. ان کے ساتھیوں کا انجام بھی وہی ہوتا ہے, اگر وہ کھڑے رہیں گے ساتھ تو جیلوں میں جائیں گے, مارے جائیں گے, کیونکہ انقلاب کا تو نتیجہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. یہ جمہوریت ہے جس میں پرامن طریقے سے تدریجی نوعیت کی آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, وہ اس طرح کی شخصیات اسے قبول نہیں کرتی.
واضح ہو گیا غام صاحب, بہت ہی اہم تجزیہ غام صاحب نے کیا اسی کی روشنی میں. وہ تینوں پہلو آگے زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کو اس سے کس قدر نقصان ہوا, یا پاکستانی سماج, پاکستانی سیاست میں اس کا کنٹریبیوشن بھی ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.